الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى أصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرورت کے تحت بینک سے زمین جائیداد گروی رکھ کر قرض لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے سوال غلط کیا ہے. سوال یہ ہے کہ سود پر قرض لیا جا سکتا ہے یا نہیں. آپ نے خام خواہ چکر دیا, سود حرام ہے اور ظاہر ہے بغیر ضرورت کے تو سود لیتا ہی نہیں. اگر کوئی مجبور نہ ہو, ضرورت مند نہ ہو تو سود کیوں لے گا؟ تو سود میں کوئی گنجائش نہیں ہے, سود حرام ہے. ہاں اگر بینک والے جائیداد گروی رکھتے ہیں لیکن قرضہ بغیر سود کے دیتے ہیں تو فرض نہیں. گروی رکھنا بری بات نہیں ہے. قرض ہنسنا ہو اور اس میں وہ اعتبار کے لیے جو قرض دیتے ہیں وہ کہے کہ تب تک کوئی چیز میرے پاس گروی رکھو تو وہ درست ہے, لیکن اس پر سود ہو تو سود حرام ہے. اعلیٰ سی بات. یہ دو مسئلے بڑے عام ہوتے ہیں. ایک جی میں نے غصے میں طلاق دے دی, خوشی میں انعام کے طور پر تو طلاق دیتا کوئی نہیں, ہر کوئی غصے میں ہی دیتا. یا ضرورت میں سود لینا, ضرورت مند ہی سود لیتا, سود حرام ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر حصول یقین کا عمل کے سارے اسباب بے حیثیت نظر آئیں کس طرح ممکن ہے؟ یقین کامل بندے کے بس کی بات نہیں. ہاں یہ اللہ کی عطا ہے, جسے چاہے دے دے. اور اللہ کریم دیتے ہیں جس کی طلب میں خلوص پیدا ہو جائے. تو ساری محنت یا مجاہدہ جو ہوتا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ دل میں, دل کی گہرائی میں خلوص اور طلب پیدا ہو جائے. تو انسان کے اختیار میں بہت چھوٹی سی بات ہے, اور وہ بات یہ ہے وہدینا وسبیلا اما شاکرم و اما کفورا. اس کے پاس چوائس اتنی سی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے یا نا شکروں میں رہنا چاہتا ہے. اگر وہ دل کی گہرائی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے. قرآن حکیم نے فرمایا یادی الہ میں یونیک, کہ جس کے دل کی گہرائی میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کی راہ پر چلنا نصیب ہو اور اللہ کی معیت نصیب ہو اور اللہ کی رضا نصیب ہو, تو اسے اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے. یادی الہ اپنی طرف اسے ہدایت دے دیتا ہے. مفسرین کرام اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ دنیا عالم اسباب ہے, اور جب کسی کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ خواہش آرزو لے کے اٹھتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے, تو اللہ اسے اپنے ایسے بندوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جہاں اسے یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے. براہ راست برکات الہی اور اللہ سے فیض یہ انبیاء کا خاصہ ہے. اللہ سے ہم کلام ہونا انبیاء کا خاصہ ہے. اللہ سے احکام حاصل کرنا, اس کی رضا کو جاننا, اس کی ذات اس کی صفات کو جاننا, یہ خاصہ انبیاء اور رسل کا ہے. انبیاء اور رسل کے علاوہ باقی مخلوق محتاج ہوتی ہے اس نعمت کو پانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام احکام الہی بیان فرماتے ہیں, اور سب سے آخر میں مبعوث ہونے والے
آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی امام ہیں, اور آپ کے بعد کوئی نہ شریعت آئے گی نہ کوئی نیا نبی آئے گا. تو بعثت سے لے کر قیامت تک کے لوگ آپ ہی کی امت ہیں, وہ دعوت قبول کریں یا کفر اختیار کریں, کسی کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے. جو کفر اختیار کرے گا معلوم ہو جائے گا, دعوت سب تک پہنچے گی. اسے کہتے ہیں امت دعوت کافرہ, وہ امت جسے دعوت پہنچی لیکن اس نے کفر کیا. تو روئے زمین پہ کتنا کفر پھیل گیا ہے لیکن کسی جگہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ معجزہ ہے حضور کی نبوت عالی کا, کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کی تعلیمات یا حضور کا نام نامی یا اللہ کا تصور, رسالت کا تصور پہنچ نہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جب ساری انسانیت کی طرف, تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علاوہ حجاز کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا, غزوات کا بھی سفر کا بھی. بعثت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے, لیکن مبعوث تو حضور ہوئے ساری مخلوق کے لیے. اور آیات طیبہ میں بھی سلاطین عجم تک آپ کے فرامین اور آپ کے پیغام پہنچے, لیکن رسالے عالی کے بعد 23 برس تک قرآن حکیم نازل ہوتا رہا. قرآن کریم مکمل ہوا تو حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا. اور رسالے نبوی علیہ صاحب صلاحت والسلام کے بعد آپ شمار کریں تو ٹھیک 23 برسوں میں روئے زمین پر آپ کا پیغام پہنچ چکا تھا. معلوم دنیا کا 3/4 حصہ اسلامی ریاست میں, کم و بیش 3/4 حصہ اسلامی ریاست میں شامل ہو چکا تھا. اور اتنی بڑی ریاست کے بارے دنیا کا کون بندہ ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا, کسی گدا کی جھونپڑی سے لے کر شاہ کے محل تک وہ پیغام جس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ پہنچ گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف تعلیمات نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا وہ پہنچا دیا. ایک طبقہ ہمارا ایسا بھی ہے جو یہ بھی خیال کرتا ہے کہ نبی کا کام ہے کہ اس نے اللہ سے پیغام لیا, مخلوق کو پہنچا دیا اور بات ختم ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ سے پیغام لینے کے لیے, اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے انبیاء میں بھی ایک استعداد رکھی, اسی کو نبوت کہتے ہیں. ایک قوت, ایک استعداد رکھی جاتی ہے قدرت کی طرف سے. اب تو آپ کا سائنس کا دور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جو ہے یہ ٹرانسمیٹر اپنی فریکوینسی پہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. آپ ٹیلی فون پہ بات پوری دنیا پہ کرتے ہیں لیکن ایک فریکوینسی پہ ہوتی ہے. اگر دونوں کی فریکوینسیز مختلف ہوں یا ایک طرف ٹیلی فون اور دوسرے کے پاس ہو ہی نہیں تو بات نہیں ہوتی. اسی طرح کلام باری جب نازل ہوتا ہے تو اس کے وصول کرنے کے لیے بھی نبی کا قلب اثر چاہیے. اب جب کلام باری اس پہ نازل ہوتا ہے تو پہلے تو اس میں یہ استعداد رکھی جاتی ہے کہ وہ کلام باری کو وصول کرے. تو اس کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے اس درجے کا کہ نزول کلام ہو رہا ہے اور بڑے بڑے پارسا عابد زاہد صحابہ کرام بیٹھے ہیں, کسی کو کچھ خبر نہیں کیا ہو رہا ہے, صرف اکیلا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. پھر صرف اس میں سننے کا کمال نہیں ہوتا, متعدد بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول غی کے بعد فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. اب عربی زبان تھی, اہل عرب کی مادری زبان تھی, اور سارے ہی عرب اہل زبان تھے, زباندانی اہل عرب کا کمال تھا, اس لیے وہ باقی دنیا کو عجم کہتے تھے. عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا بے زبان, یعنی عربوں کے نزدیک باقی دنیا گنگی تھی, اور واقعی عرب قادر الکلام تھے کہ لونڈیاں کنیزیں اور غلام بھی بات بات پہ شعر کہہ دیتے تھے, اور وہ شعر آج تک عربی ادب کا سرمایہ ہے. تو زباندانی تو عربوں کا خاصا تھا. تو پھر جب ایک سادہ سی آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے, اس میں بڑے سادے سادے الفاظ ہیں, ایک جملہ ہے, دو جملے ہیں, تین آیات ہیں, تو حضور فرماتے کہ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک ہی جواب ہوتا تھا, اللہ و رسولہ عالم, اللہ جانتا ہے یا پھر اللہ کا رسول جانتا ہے, یہ کلام باری ہے, اور اس کا مفہوم متعین کرنا یہ ہمارے بس کی نہیں. اس کلام کو ہم سن نہیں سکتے, اس کو سمجھ کیسے سکتے. جس کلام کو سننے کی استعداد نہیں ہے, اس کے مفاہیم و معنی سمجھنے کی استعداد کہاں سے آئے. اسی لیے کتاب حکیم میں ہے کہ یہ آپ کا منصب عالی ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ آپ لوگوں کو بیان فرمائے کہ جو نازل ہوا اس کا معنی کیا ہے, ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے, اس آیت کا مفہوم کیا ہے. یہ وہ نقطہ ہے کہ جو اس پہ یقین کر لے وہ گمراہ نہیں ہوتا, اللہ اسے ہدایت پہ رکھتا ہے, اسے کوئی نیا فرقہ نہیں بنانا پڑتا. کیونکہ جتنے نئے فرقے اسلام میں بنے اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں, انہوں نے آیات مبارکہ کے مفاہیم کو اپنی مرضی سے بیان کیا ہے. یہ قدر مشترک ہے تمام گمراہ فرقوں میں. آیت وہی ہوگی قرآن کریم کی, نیچے اس کا مفہوم وہ کبھی اپنی گرامر کے زور سے, صرف و نحو کے زور سے, اپنے ادب کے زور سے, کسی زور کلام سے مفہوم کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کلام الہی لیا اور ادھر پہنچا دیا اور بات ختم ہو گئی, نبی کا کام ختم ہو گیا, نبی دنیا سے چلا گیا, اب اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور نہ کوئی رشتہ ہے, بس وہ اپنی ڈیوٹی ادا کی اور تشریف لے گئے. جو لوگ اس طرف نکل جاتے ہیں پھر وہ اپنے معنی پہناتے ہیں اور یہ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. لیکن قرآن نے تعین کر دی دو باتوں کی, قیامت تک